شاعری کی بنیاد جو ہے وہ تشبیہات ہیں، اور تشبیہات کی ایک دنیا ہوتی ہے پوری، ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ بتانا. اور تشبیہ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ تشبیہ میں جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس چیز سے دی جا رہی ہے اس میں سب چیزوں میں موافقت ضروری نہیں ہوتی. وجہ شبہ بولتے اس کو، جس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، دوسرے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جو لوگ اس باریکی سے واقف نہیں ہوتے ان کو شاعری سے مناسبت نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ شاعری کا مطلب الٹا کر دیتے ہیں. کلام منظوم جو ہوتا ہے وہ اوقاف النفس ہوتا ہے، یعنی وہ جی میں زیادہ بیٹھتا ہے، اور کلام منظوم کا تأثر زیادہ ہوتا ہے. کلام دو قسم کا ہوتا ہے، نظم والا، نثر والا. نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے ہونے کو، نظم کہتے ہیں ملائے ہوئے ہونے کو، پروئے ہوئے ہونے کو. موجودہ زمانے کی تحقیق میں یہ بات آئی ہے کہ اگر موسیقی کے ساتھ کوئی بات بتائیں تو دماغ کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو اس بات کو لینے پہ مجبور ہوتا ہے. ان لوگوں کی لاجک میں آج کل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بائیں طرف کے حصے میں دماغ کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ وہ اگنور نہیں کر سکتا اگر بات موسیقی کے ساتھ ہے تو. اسی وجہ سے ان کی تعلیم کی بنیاد، ان کے کاموں کی بنیاد، ان کی مختلف مصروفیتیں جو ہیں وہ موسیقی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہمارے پاس موسیقی کی اجازت نہیں ہے اس واسطے کہ وہ شر کا زیادہ ذریعہ ہے، خیر کا نہیں ہے. شروع زمانے سے لے خیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. البتہ اس مادے کی اتنی رعایت ہے کہ اگر کلام نظم میں پڑھا جائے تو وہ ایک قسم کی سر ہی ہے، اصل وہ موسیقی کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن حدود شرعی والا ہوتا ہے. پھر اس کو پہلے کلام منظوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اوزان کی رعایت کے اصول بنائے گئے ہیں تجربے سے. اوزان وزن کی جمع ہے، وزن کہتے ہیں ردم کو. پہلا حرف حرکت والا، دوسرا سکون والا، پھر حرکت والا، تیسرا سکون والا، پھر چار حرف ایسے، پھر چار حرف ایسے، پھر چار حرف ایسے، نظم بن جاتی. مفعال 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 کے وزن پر مختلف ہیں اوزان اس کی. بتا رہا ہوں ایک بات، میں خود واقف نہیں ہوں اس فن شاعری سے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے وہ معلوم ہے. تو اس وزن شعری سے کلام میں نظم آ جاتا ہے، اس نظم سے کلام میں اثر بڑھ جاتا ہے. نظم سے اثر بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ترنم سے پڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لحن سے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، الحنوا بالقرآن، قرآن میں لحن اختیار کیا کرو. یعنی قرآن میں کوئی لہجہ ہونا چاہیے، خاص سٹائل ہونا چاہیے اس کا. اور ایک روایت میں بلحون العرب بھی ہے، عربوں کے سٹائل سے، عربی زبان والے جب لحن سے بولتے ہیں تو وہ جو اسی وجہ سے قرآن پاک کا اپنا ایک لہجہ ہے. اس ایک لہجے میں ہزاروں لہجے ہیں، مگر ایک اپنا ایک ایسا انداز ہے کہ جو نہ شاعری میں اختیار کیا جاتا نہ موسیقی میں اختیار کیا جاتا، وہ ہے اس کا اپنا ایک لہجہ ہے. وہ اس کی وجہ وہی ہے کہ اس لہجے کی وجہ سے نظمیت اس میں آ کے وہ تاثیر بڑھ جاتی ہے اس کی. پھر اب اس کے اسباب جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ اس کا اثر وجہ سے اس کے ساتھ آواز بھی پرکشش ہے, آواز بھی اچھی ہے, لہجہ بھی اچھا ہے, اوزان بھی اچھے ہیں, چونکہ وزن کئی قسم کے ہوتے ہیں, چھوٹے ردیف میں بھی ہوتی ہے, بڑے ردیف میں بھی ہوتی ہے, چھوٹی بحر میں ہوتی ہے, بڑے بحر میں ہوتی ہے. کبھی لہجہ جو ہے آخر میں ردیف میں لام آ رہا ہے تو اس اعتبار سے اس میں چاشنی آتی ہے, را آ رہا ہے تو اس کے اعتبار سے آتی ہے, نون آ رہا ہے تو اس کے اعتبار سے آتی ہے. بعض بڑی چھوٹی بحر ہوتی ہے لیکن وزن بہت ہوتا ہے اس میں. سادہ بات میں اور نظم والی بات میں فرق سمجھنے کے لیے ایک شعر یاد آیا عطا اللہ خان کا, کیا ہے وہ, اس کے سوا فقیر کے جھونپڑے میں رکھا ہے کیا, اس کے سوا فقیر کے جھونپڑے میں رکھا ہے کیا, فرش نظر بچھا دیا, تکیہ دل لگا دیا. مطلب یہ ہے کہ محبوب کے لیے بچھانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں تو اپنی نظریں بچھا دی ہیں, رکھنے کے لیے گو تکیہ نہیں ہے تو اپنا دل لگا دیا ہے. اس کے سوا فقیر کے جھونپڑے میں رکھا ہے کیا, فرش نظر بچھا دیا, تکیہ دل لگا دیا. موڈ آ جاتا ہے, ذوق پیدا ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ بعض اشعار میں وجد آ جاتا ہے, عجیب معنویت ہوتی ہے, عاجزی کا اظہار بھی ہے, قربان اور فدائیت کا اظہار بھی ہے, اور دل کو تکیے سے تشبیہ دینے میں جو مناسبت ہے, نظر کو فرش سے تشبیہ دینے میں جو مناسبت ہے. تشبیہات کی دنیا ہوتی ہے, اصل شاعری تشبیہات کی دنیا کا نام ہے. جس کو جتنی زیادہ تشبیہ دینی آ گئی, جتنی اچھی تشبیہ دینی آ گئی, اس کے کلام میں اتنی بلاغت آ جاتی ہے. خواجہ صاحب کا تو آج آپ تو خلوت ہو گئی, سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, کتنی بہترین تشبیہ دی ہے کہ محبوب کو تنہائی میں بلاتے ہیں, اب دل میں بلا رہے ہیں تو دل میں تو تمناؤں کی بھیڑ ہوتی ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا دل اب خلوت خانہ بن گیا چونکہ تمنائیں ختم ہو گئی, نہ دنیا کی نہ آخرت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دل کو خالی کر لیا ہے میں نے, حب دنیا سے, حب مال سے, حب جاہ سے, رذائل سے, حرص سے, تکبر سے, تما سے, لالچ سے, ان سب چیزوں سے دل کو پاک کر کے جھاڑو دے کے رکھا ہوا ہوں. تو آج آپ تو خلوت ہو گئی, سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی. کلام منظوم میں بڑی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو منظوم اشعار میں پیش کرنے کی عادت بزرگوں میں رہی, اور قوالی کی حقیقت بھی یہی ہے, مگر اس میں موسیقی کی اجازت نہیں ہے, موسیقی جائز نہیں ہے. قوالی کے اندر موسیقی آ گئی, اور بھی شرائط ہیں اس کی ان لوگوں کے پاس بہت سے, پڑھنے والا باشرہ ہو, یا پڑھنے والا اکثر بے شرح ہوتا ہے, کلام جو ہے محتاط ہو, اکثر کلام غیر محتاط ہوتا ہے, سننے والے صاحب حال ہوں, کیونکہ جو چیز ہوتی ہے دل میں اس کا اثر ہوتا ہے, وہ چیز نظم اور قوالی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اندر جو چیز ہے اس کو بھڑکانا, شاعری کا اور قوالی کا جو کام ہے اصلی وہ ہے اندر کی چیز کو بھڑکانا. تو اگر اندر خواہشات ہیں, جذبات ہیں, دنیا ہے, تو وہی بھڑکے گی. یہ ہوتا ہے اصل میں. اگر وہ نہیں ہے, اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت بڑھ گئی. اب عشقیہ مضمون ہے, مجازی عشق بھرا ہوا ہے تو مجازی بھڑک جائے گا, حقیقی بھرا ہوا ہے تو حقیقی بھڑک جائے گا. تو اس لیے سننے والے صاحب حال ہونا ضروری ہوتا تھا کہ وہ کلام کا انتباہ ان کے دل میں غلط معنی پیدا نہ کرے, کیونکہ ساری تشبیہات تو عشق مجازی کی رہیں گی. اس قوالی میں مسئلے پیدا ہوئے, مولوی لوگ آ گئے بیچ میں, یعنی ہم سننے نہیں دیں گے. بزرگان دین سنتے تھے. اب جو لیول کے بزرگ تھے وہ اپنے لیول سے سنتے تھے, دوسرے لوگ ان کی غلط نقل کریں گے تو اس کے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوتے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قوالی سنتے تھے, اور امیر خسرو جو ان کے خلیفہ ہیں وہ کلام لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. بہت بڑے شاعر تھے, فارسی کے تو بہت بڑے تھے وہ. ان کا کلام صاحب دل تھے, صاحب باطن تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ کھیل تماشا تو نہیں تھا. اس زمانے میں ہم سلوک طے کر کے جہاں جاتے نا, اس زمانے کے عوام پبلک ہوتی تھی وہاں پہ. سالک تو بہت آگے جاتا تھا اس سے. اس تعدادوں میں فساد آ گیا, بہت گڑبڑ ہو گئی, خرابی آ گئی, اس میں ہلال آ گیا, فساد آ گیا, فتنے گھس گئے. ضیاء الدین, قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ, وہ قوالی کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. اور نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ بھائی وہ قوالی بدعت نہیں ہے جو میں سنتا ہوں, وہ قوالی بدعت ہوگی جو دوسری دنیا والے سنتے ہیں, دوسرے لوگ کرتے ہیں, آپ مجھ پہ کیوں اس کو اپلائی کرتے ہو؟ دونوں میں بحث یہاں تک پہنچی کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو سرکار سے کہلوا دوں گا کہ مجھے چھوڑ دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہلوا دوں گا کہ مجھے میرا پیچھے چھوڑ دو. یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے چیلنج کر دیا. کیسے لوگ تھے, کیسی پہنچ تھی, اس سے اندازہ کرو کہ ان کی قوالی کیسی تھی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کے بولے کہ بھائی نظام الدین کا پیچھا چھوڑو. اس زمانے کے مولوی بھی بہت پکے ہوتے تھے, انہوں نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا. مولویت کے ساتھ میں تصوف اگر ہو تو ایسی چیزوں میں بہت اعتدال ہوتا ہے. مولویت کے ساتھ میں اگر تصوف نہ ہو, اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس میدان کی بات ہے, کس جگہ کی بات ہے, کہاں سے ہو رہی ہے. ایک حضور کے بول دینے کے بعد میں کیا مولویت ہے وہ. مگر انہوں نے کہا کہ صاحب خواب حجت نہیں ہوتا. خواب ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا حضور کا ہی آنا ہے, لیکن وہ جو بتائیں گے بعد اس کو تو ان کے ظاہری ارشادات پر محمول کر کے دیکھا جائے گا. ان کے ظاہری ارشادات ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس کا, تو ترجیح کس کو ہوگی؟ وہ مسئلہ آ گیا ان کے پاس. حالانکہ اس کو منطبق کرنا بہت آسان تھا, ایکسپشن تھا. یہ ہر قانون میں استثنا ہوتا ہے, ہر قاعدے میں استثنا ہوتا ہے, ہر اصول میں استثنا ہوتا ہے, خاص ہر ایک میں ہوتا ہے. ہر عام جو چیز ہوگی اس میں خاص بات ہوگی کسی کے لیے. کھانا حرام ہے, اس میں استثنا ہے کہ بھی اگر کہ حرام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, آدمی مر جائے گا تو اب کیا ہے پھر؟ وہ حلال ہو گیا نا بھائی. کلمہ کفر بولنا حرام ہے, کفر ہے, لیکن اگر ایک آدمی یہ گردن پہ کسی نے تلوار رکھ دی اور کہا کہ کلمہ کفر بول ورنہ دو ٹکڑے کر دیتا ہوں, تو کلمہ کفر بولنا حلال ہے. دل میں نہیں بولنا ہے, دل سے مطمئن رہنا ہے, جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے. ہمارے پاس جب فسادات کا زمانہ ہوتا اس زمانے میں جب عیدیں آ جاتے ہندوؤں کے بہت پنچرت ہوتی ہے بعض مرتبہ، یا ہولی ہے، دیوالی ہے، پٹاخے ہیں، تو وہ ان کے محلے میں سے جب گزریں آپ تو وہ بٹو لگا دیتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس بٹو لگا دینا غیر مسلم ہونے کی علامت ہے. تو بعض تو یہ ہے کہ اکڑ جاتے ہیں پھر وہ ان کا مرڈر کر دیتے ہیں، بعض یہ ہے کہ لگانے دے دیتے ہیں گھر کو آ کے دھو دیتے ہیں کہ بھائی شر دفع شر کے لیے اپنی جان بچاؤ، اب کہاں ان پنگوں پنگا لیں، ہم ان کے جیسے پیے ہوئے نہیں ہیں، ان کے جیسے بہت لوگ نہیں ہیں، ان کے جیسے مسلح نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، ہمارے پاس 3 انچ سے زیادہ ہوتا ہے تو پولیس پکڑ لیتی ہے، ان کے پاس 3 انچ سے کم ہو تو پولیس پوچھتی ہے کہ 3 انچ سے کم کیسا ہے تیرے پاس، ایسے فرق ہے بہت زیادہ. تلواریں ان کی کھلی ہوئی، بھالے ان کے پاس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں کیا کرے بندہ، عافیت تو اسی میں ہے، عورت کے چہرے کو چھپانا ہے. لیکن امیگریشن میں ہے، امیگریشن آفیسر بول رہا بھائی مجھے دکھاؤ تاکہ میں ٹیلی کر کے دیکھوں، پاسپورٹ سے ٹیلی کر لوں. تو یہاں تھوڑا یہ کہا جائے گا کہ اجازت نہیں ہے، بھائی یار جان چھوڑاؤ، پنگا نہ کا پیدا کرو، پنگا نہ نکالو. ٹھیک ہے، صورت دکھا دیا، اس نے میچ کر لیا، قصہ ختم. ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، جسم کھولنا پڑتا ہے. اس میں تو یہ ہے کہ جہاں تکلیف ہے وہاں کھولنا پڑتا ہے، چاہے وہ کیسی جگہ ہو. استثنا ہوتا ہے، ایکسپشن ہوتا ہے، ہر عام میں ایکسپشن ہوتا ہے. تو بھائی ان کی خصوصیت الگ ہے، بول کے چھوڑ دیے تو ہوگی بات. گزشتہ بھی آئی تھی بات منصور کی، قاضی ثناء اللہ، قاضی ضیاء الدین نے کہا کہ نہیں تھا وہ حجت شرعیہ نہیں. اصل میں یہ فتویٰ ان کا انتظامن تھا، فتوے کی ایک زبان انتظامی ہوتی ہے. یہ باریک باتیں نہیں سننے میں آتی کبھی، اس وجہ سے سنا دے رہا ہوں، کیونکہ ایسی چیزیں جب کان پہ پڑی ہوئی رہتی ہیں تو وہ بہت جگہوں پہ کام آتی ہیں. ہم کو کیسا اندازہ ہوا، حضرت جلال آبادی کی ان باریک باتوں سے اندازہ ہوتا ہے، وہ ایسی باریک باتیں چھڑ کے بتایا کرتے تھے. نظر وسیع ہوتی ہے، پختگی آتی ہے، انداز ہوتا ہے شریعت مطہرہ کے مزاج کا. ایک فتووں کی زبان انتظام کی ہوتی ہے، اصل فتویٰ الگ ہوتا ہے، انتظامی فتویٰ الگ ہوتا ہے، اور انتظامن وہ فتویٰ ہی وہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ انتظامن ہے بولنے کا مطلب مسئلہ وہ نہیں ہے کی بات نہیں ہوتی، وہ مسئلہ وہی ہوتا ہے جب مفتی بول رہا ہے، مگر وہ انتظامن بول رہا ہے، اور اس وقت انتظامن جو بات بولی جا رہی ہے وہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا ریزن انتظام ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے ایسا. اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ نفس مسئلہ اگر بتا دیا جائے اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، غلط یوز ہوگا اور لوگوں میں غلط فہمی ہوگی. تو ان کے غلط یوز کو مزاج کا اندازہ کر کے، ان کی غلط فہمی کا صحیح اندازہ کر کے، کہ اس غلط فہمی کے سمجھنے میں غلط فہمی نہیں ہونا، اس کا صحیح اندازہ کر کے اس کی بیس پہ بات بتائی جاتی ہے. خرابی کیسا ہوتی ہے اس کی ایک مثال، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، انہوں نے اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ جو غالب آ گئے تھے اس وقت کی حکومت پر لڑ بھیڑ کے، ان کے ساتھ میں لڑنے کا فتویٰ دے دیا، اور یہ کہا کہ اب ہندوستان دارالحراب ہے. دارالحرب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جان، مال اور عزت دونوں طرف میں کسی کے پاس بھی محفوظ نہیں ہوتی. اس لیے جو کوئی ہر غیر مسلم حکومت کو دارالحرب بولنے کو جاتے ہیں نا، ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں دارالحرب بول کے. سود جائید ہے، کہیں کو بولے تو دارالحرم ہے، بھائی سود جائید ہے تو چوری جائید کیوں نہیں ہے؟ دارالحرم میں تو وہ بھی جائز ہوتی ہے، بچوں کو اٹھا لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ دارالحرم میں تو وہ بھی جائز ہوتا ہے بھائی. نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، ان کی آپ کے پاس نہیں، ان کی آپ کے پاس نہیں، آپ کی ان کے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس میں مقدمہ نہیں چلتا، جیسے ہمارے پاس فسادات میں مقدمہ نہیں چلتا. جب فسادات ہوتے ہیں ہمارے پاس، سارے انتقامات سارے جھگڑے اسی میں چکاتے ہیں لوگ، اس میں مقدمہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ لڑائی کی بنیاد جو ہے نا ٹیمپرری طور پر دارالحرب کا اعلان ہو جاتا. اصل مار لو، ایک دوسرے کو مار لیا کر لیا، حکومت کوئی ایکشن نہیں، 50 سال سے نہیں لی تو اب کیا لے گی؟ 50,000 سے زیادہ اب تک جو ہے نا فسادات ہو چکے ہیں. بڑا ملک بڑا ہے. تو جب یہ مسئلہ چلا تو اس وقت کے بعض مسلمانوں نے غیر مسلموں سے سودی کاروبار شروع کیا کہ اگر طریقہ سود سے بھی ہم ان سے لے لیتے ہیں تو وہ طریقہ سود ہے نہیں، بولنے میں لفظ سود ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہ ہمارا مال اس کے پاس محفوظ نہیں ہے تو اس کا مال ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، کھا جاؤ بس. اس کی لاجک پیچھے وہ تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے سودی کاروبار کے عادی ہو گئے. اچھا، عادی ہونے کے بعد میں بزنس کھول لیا انہوں نے، بزنس کھول لیا تو اب سودی کاروبار، سودی لین دین کرنے کے لیے مسلم غیر مسلم کی قید نہیں رہی، جو آئے اس کے ساتھ. اس کے بعد جو ان کی نسلیں آئیں، ان کی اولاد کی اولاد اسی بزنس پہ، اسی دکان پہ آ کے بیٹھی، تو اب ان کو تو یہی رہا کہ ہمارا آبائی پیشہ یہ ہے. اب وہ مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ان کا ذریعہ معاش ہی وہ ہے، ابھی بھی ہے، اور مسلمان ہیں. اچھا، پھر یہ کہ جس طرح کی مصروفیت ہوتی ہے اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، سودی ماحول، شراب کا ماحول، ان لوگوں سے دوستیاں، ان لوگوں سے ڈیلنگ، ان لوگوں کے ساتھ لین دین، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انوائرمنٹ پورا پھر وہی ہوتا ہے. نمازی پرہیزگار تو ادھر چکر نہیں لگاتا، وہ دوری الگ ہو گئی. یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا. اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، دارالحرب ہو دارالحرام، کہیں پہ بھی سود کا حرام ہے، کچھ حرام نہیں ہوتا ہے. انتظامی فتوے ہوتے ہیں بہت سے. تو بدعتوں کے اوپر انتظامن ہی حکم لگا ہے شروع میں، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، ورنہ مسلمانوں کو عادت کے طور پر لگائی گئی تھی چیزیں، کہ بھی فاتحہ دینے کی کہاں لوگوں کو عادت ہے، لگا دو ان کو ایک ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد فرصت ہے اس میں ایک لگا دو، عصر کے بعد فرصت ہے اس میں لگا دو، عصر کے بعد، فجر کے بعد کی فاتحہ لگ گئی. اس زمانے کے تربیت کرنے کے انداز میں مشائخ نے عادت ڈلوا دی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے رہنا، مسلمانوں کو جو ہے ہدیہ دیتے رہنا، اس کی عادت ڈال دو ان کو، عادت پڑ گئی. اب وہ ہوتے ہوتے کمبخت نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر انہیں فاتحہ نہیں دیا تو نماز ہی نہیں ہوتی اس کی. جہاں فاتحہ کی جھگڑے ہیں وہاں یہی تو ہیں، وہ فاتحہ نہیں دیا نماز نہیں ہوتی، وہ ہابڑا ہے. کوئی وہ ہابڑا بولتا، کوئی دہی بڑا بولتا، کوئی پکوڑا بولتا، انہوں بولے تو پھر انہیں بھی بولتا، انہیں بولتا، کہیں ادان بولتا، کہیں اگالدان بولتا، کہیں کوئی طوطا بولتا ان کو، یہ لوگ ان کو ایسا بولتے ہیں، ادانا ہے. گالی دو گالی لو، عزت دو عزت لو، ایسی بات ہے. تم احترام سے بولو تو دوسرا بھی احترام سے تنقید کرے، تم بے احترامی سے تنقید کرو گے تو ہر کوئی تو احترام کے رعایت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا اس میں، پبلک ادھر بھی ہے، پبلک ادھر بھی ہے، ادھر والے بھی نام رکھنے کو کم نہیں. مگر پھر بھی تہذیب کا دائرہ ادھر رہتا ہے تھوڑا، ادھر نہیں رہتا نسبتاً. بہت فتوے ہوتے ہیں انتظامی، کچھ اور مثالیں یاد آ رہی ہیں لیکن میں جان بوجھ کے اعراض کر رہا ہوں, کیونکہ پھر وہ انتظام والی چیز ہے شاید سمجھے گا بندہ, اصل فتویٰ نہیں ہے شاید سمجھے گا, حالانکہ وہ اصل فتویٰ ہی وہ ہو جاتا اس وقت. تو خیر قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت کہلا بھیجا انہوں نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو, کیونکہ بندے کی طبیعت ناساز ہے, آخری وقت ہے, دعا کی درخواست ہے, دعا کروائی, چونکہ مرتبہ تو پہچانتے تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, یہ پھر ڈر گئے کہ کہیں جو ہے آخر وقت میں بدعتی سے ملاقات کر کے تو نہیں جا رہا ہوں, وہاں کا ڈبو بھی ان پر ہی ڈر ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں. تو نظام الدین اولیاء تو نظام الدین اولیاء تھے, انہوں نے کہا کہ میں توبہ کر کے آیا ہوں, جس چیز کو آپ غلط بولتے ہیں اسے میں توبہ کر کے آیا ہوں. جب یہ خبر پہنچائی خادم نے اندر, وہ بھی اس وقت کے قاضی تھے, بڑے آدمی تھے وہ, تو اسلامی حکومت میں, وہ بھی دارالحکومت میں, قاضی کے عہدے پر ہونا تو جج کے عہدے پر ہونا کوئی کھیل تماشا بھی نہیں تھا. تو پھر قاضی صاحب نے اپنا عمامہ بچھایا. جب حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں آیا ہوں ملاقات کے لیے اور توبہ کر کے آیا ہوں, تو پھر انہوں نے اپنا عمامہ دیا خادم کو کہ یہ بچھاؤ اور اس پہ چلا پلاؤ حضرت کو. تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے عمامے پہ چل کے اندر گئے. وہ منع کر رہے تھے کہ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پہلے زمانے میں بزرگوں کا احترام بھی ویسے تھا, وہ انتظامی چیز تھی ان کی کہ جس مقام پہ وہ تھے جج ہونے کی حیثیت سے مسئلہ ابھر گیا ہوں گا. ایسا بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ اگنور کرنے یا نظر انداز کرنے کا وقت نہیں رہتا, موقع نہیں رہتا. ایک ایسی شخصیت ہے پوری دنیا میں سوال بن گیا ہوں گا, وہ اس کے بارے میں ہاں یا نہیں بولنا ہی بولنا ہے. ویسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہوں گی تو وہ مجبوری رہی ہوگی بیچاروں کی. وہ مرتبے کو پہچانتے تھے پھر بھی. وہ اس لیے سننا پڑتا تھا حضرت خواجہ صاحب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اگر وہ نہ سنے تو تسلی نہیں ہوتی تھی. وہ سنے تو پھر تھوڑا سا ایسا لگتا تھا جیسے عشق پر تھوڑا سا پانی چھڑکا گیا, عشق کی گرمی پر تھوڑا پانی چھڑکا گیا, وقتی طور پر تھوڑا ٹھنڈا ہوا, وہ کیفیت تھی, مجبوری تھی وہ ان کی. پھر اس میں تیمور خسرو کے اشعار, پھر وہ جس زبان میں بولتے تھے, جس مقام سے بولتے تھے, وہ کتنی مشہور غزل ہے حضرت امیر خسرو کی, نمی دانم چمن دل بوت شب جائے کہ من بودم. ایک عجیب غزل ہے امیر خسرو کی, نمی دانم چمن دل بوت شب جائے کہ می دانم. میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ تھی اس رات میں جس رات میں میں تھا وہاں پہ, وہ کون سی منزل تھی میں اس سے واقف نہیں ہوں, اس رات میں کہ جس رات میں میں وہاں رہا ہوں. اس کے آخر میں کیا ہے معلوم, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بات کہاں کی ہے. وہ بہت عجیب شعر ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جگہ لا منزل لا مکانی تھی, وہ مکان والی جگہ نہیں تھی, اور اس لا مکانی جگہ میں ایک اجتماع تھا, اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صدارت تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھے. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودا. اب حضرت ظاہر ہے کہ امیر خسرو پہ بجتا, حضرت نظام الدین اولیاء پہ بجتا ہی ہو گیا. ویسی باتیں تھیں وہ, ان لوگوں کی ان کے اپنے لیول کی باتیں وہ بڑا کرتے تھے, بولا کر وہ ہوتا ان کو, ان حقائق کے کھلنے سے ان معارف کے کھلنے سے یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین کے سننے سے تھوڑا سا ان کے اوپر پانی پڑے جیسا ہو کے طبیعت ٹھنڈی ہوتی تھی، قرار آتا تھا. تو وہ چیز بھڑکتی بھی تھی اور قرار بھی آتا تھا. عشق میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بھڑکتا بھی ساتھ ہی ساتھ ہے، وہ جتنا قرار کا انتظام کرو اتنا بھڑکتا ہے. وہ عشق کا انجام پیاس ہے، وصال کا انجام بھی پیاس ہے، پیاس بجھتی تھوڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ چیزیں پیش آ گئی، وہی چیز بھڑکاتی بھی ہے. پھر تو وہ چیز پیدا ہوتی کہاں سے؟ وہ ایک کلام کی نظمیت سے پیدا ہوتی ہے. شاعری پہ بات چونکہ آئی تھی تو سنا رہا تھا، منظوم کلام میں یہ بات ہوتی ہے. تو پھر وہ چیز آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں میں، جب حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے نعتیں پڑھی جانے لگی. اب نعتیں اچھے لوگوں نے بھی کہیں، برے لوگوں نے بھی کہیں، غالی لوگوں نے بھی کہیں، جاہل لوگوں نے بھی کہیں. ہر ایک نے سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ میں حضور کی نعت لکھوں. اونٹ پٹھانگ جو سمجھ میں آیا بول دیے، حضور کو کبھی خدا بنا دیے، کبھی خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھوٹا بنا دیے، کبھی حضور کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو حضور سے بھی چھوٹا کر دیا. آپ بولیں گے ایسا کیسا کہ ایسا بہت کرے تو ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اللہ میاں اپنے پاس رکھ لیا حضور کو زمین پہ بھیجتے وقت، ہے نا شعر؟ مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ میاں کو حضور سے چھوٹا نہیں کر دیے. اب پگلوں کو یہی نہیں معلوم کہ انہیں کام بھیجے، اپنے سے دور کام بھیجے. زمین پہ بھیجے تو دور ہو جاتے کیا؟ اور بے قراری ہوتی کہ اللہ میں نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کا تسلی کے واسطے سایہ رکھ لیتے کیا؟ ایک تماشا ہے، فضول حرکت، بےہودہ حرکت. حق تعالی شانہ کا غنا اور ان کا استغنا سمجھنا بھی ایک بڑا کام ہے اصل میں. اور جو لوگ اس بات سے قطع نظر کر لیتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رفعت کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا. سمجھ لو تھوڑا بہت بھی کیا بولنا ہے، بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا. جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غنا اور استغنا، بے نیازی نہیں سمجھ میں آتی، وہ تو غنی ہے بھائی، وہ بے نیاز ہے. وہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی بے نیاز ہے، ساری کائنات سے بے نیاز. سمد تو سمد کہتے ہیں اس کو جس کو کسی سے کوئی نہیں رہتا، حضور سے کہاں سے رہ جائے گا؟ وہ مقام سمدیت پہ کھڑے رہ کے، مقام سمدیت کو سامنے رکھ کے، اس منزل سے کوئی بات آدمی بولتا ہے نا تو یہ بدعت جل جاتے ایک دم، بیعت بھی کر دیا حضور کی شان میں بولتے. حالانکہ بولنے والا اس مقام سے بولا سر، اس جگہ سے بولا سر. حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہ اسی بات پہ جو چراغ پائے وہ لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا نہیں کر سکتے. جب سکنے کی بات آئی تو اسماعیل شہید نے کہا کہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں محمد پیدا کر سکتا اللہ پاک. محمد کی کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کی حیثیت سے جاننا ہے، اسے تصور کرنا ہے نا. تو جو ان کی صفتیں ہیں ان صفتوں کے اعتبار سے نہ ان کی قدرت میں لمٹ ہے، نہ ان کی وسعت میں لمٹ ہے، نہ ان کی رفعت میں لمٹ ہے، نہ ان کی سمدیت و بے نیازی میں لمٹ ہے. وہ اگر چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں کریں گے الگ بات ہے، نہیں کیا الگ بات ہے، لیکن نہیں کر سکتے بولنا تو چیلنج کرنا ہے نا، یہ فرق نہیں کرتے اولیاء اللہ کی باتوں میں. کبھی اہل حق نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کسی کو پیدا کیا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اللہ پاک کسی کو پیدا کریں گے، نہ کریں گے نہ کیا. لیکن اللہ کی قدرت کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا، یہ بولتے اہل حق. یہ کب بولتے ہیں؟ یہ کیوں بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں اللہ پاک کی صفتوں پہ نظر کر کے، ان کی قدرت پہ نظر کر کے، ان کی حیثیت، ان کی رفعت اور عظمت پہ نظر کر کے، اور ان کی سمدیت اور غنا پہ نظر کر کے. اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی حاجت نہیں اس کی. تھوڑا سا بھی شائبہ اگر حاجت کا آ گیا تو ان کی خدائی پہ حرف آ جاتا, خدائی کے ہی خلاف ہے وہ چیزوں. حبیب بنانا الگ چیز ہے, وہ بھی مہربانی ہے, وہ بھی کرم ہے, وہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اور قرآن پاک میں جتایا گیا اس کو کہ ہمارا آپ پر بہت بڑا احسان ہے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو فضل مہربانی کا نام ہی ہے تو نا, احسان کا ہی نام ہے. اس وجہ سے ہوتا کیا ہے, غلبہ محبت محمدی میں بات کا رخ الگ رہتا ہے, غلبہ عظمت اور محبت الہی میں, خداوندی میں بات کا رخ الگ رہتا ہے. تو اب جو لوگ اس کی مناسب انداز سے بات کو لینے کے عادی نہیں ہوتے, ادھر کو ادھر سے کلاش کرتے ہیں, تو وہاں سے پیدا ہوتے جھگڑے. انہوں ایسا بول دیے, حضور کی شان میں بے ادبی ہو گئی. اب انہیں سنتا کہ انہیں بولتا اللہ کی شان میں بے ادبی ہو گئی, انہیں بدعتی کو کوستا کہ انہیں اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے, انہیں جو ہے نا اس کو دیوبندی کو کوچتا کہ انہیں حضور کی شان میں بے ادبی کر رہا. حالانکہ نہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے نہ حضور کی شان میں بے ادبی ہے. ایک مرتبہ میں بدعت کے اوپر بیان کر رہا تھا وہاں پہ مسجد عالمگیری شانتی نگر میں, جہاں پہ امامت کرتا تھا پہلے, شروع میں بدعتوں کا بیان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت میں جو غلو کرتے ہیں, پھر آپ پہچانتے ہوں کہ طاہر علی ناصری بول کے ایک تھے, کلی بولے طاہر علی ناصری تھے وہاں پہ. وہ ہمیشہ وہ ہمارا سخت سخت اگینسٹ میں رہتے تھے انہوں, کیونکہ انہوں فوراً جو ہے نا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف منہ کر کے فاتحہ پڑھنا, وہ تو کھڑے رہ کے پڑھنا اور سلام پڑھنا, یہ سب چکر رہتا تھا, ہر نماز کے بعد رہتا تھا بےچارے کو. اب یہاں کے تو بہت صحیح ہو گیا, وہاں کسی نے اس کو صحیح نہیں کیا, یہاں کے تبلیغ میں لگ گیا. وہ تبلیغ میں لگ گیا ماشاء اللہ سے. جی امریکہ بھی بڑا عجیب ہے, ایسے ایسے ان کو سدھارتا ہے میں کیا بتاؤں. امریکہ کا فریڈم بہت فائدہ بھی پہنچایا ہے, امریکہ کا فریڈم بہت فائدہ پہنچایا, اور امریکہ کی سیلفش پناہ یہ بھی بہت فائدہ پہنچایا ہے. کسی کو کسی سے لینا دینا نہیں, خود غرضی رہتی ہے, اور آدمی کو جو ہے نا اس کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے. خود ہی گھاس کھا رہے ہیں, خود ہی کتے کا گوگ اٹھا رہے ہیں, خود ہی جو ہے جناب والا جھاڑو دے رہے ہیں, خود ہی واشنگ کر رہے ہیں, خود ہی بچوں کا ڈائپر بدل رہے ہیں, خود ہی پکا رہے ہیں, خود ہی کھا رہے ہیں. وہ جو ہے نا اس میں ہوا یہ کہ آپ جن لوگوں کو اتنی اونچائی سے دیکھتے تھے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ, اسے تو کبھی نہیں مل سکتے, وہ دیوان پہ ٹہلتے رہتا ہے جب چاہے جب ملو اس سے. تو اتفاق کے بعد میرے کو جو ہے اس زمانے میں انسپکٹر سب انسپکٹر نہیں معلوم تھا, یعنی پولیس کا افسر ہوتا ہے بلکہ معلوم تھا, لیکن لفظ سب جو ہے نا نائب کے معنی میں ہے نہیں معلوم تھا. تو یہ جو صاحب تھے, میں ایک صاحب اتفاق سے ایک صاحب آئے تو میں ان کو بلا, یہ ہمارے انسپکٹر صاحب ہیں. میں مسلی ہوں ملاقات, نہیں 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 میں انسپکٹر نہیں ہوں, میں سب انسپکٹر ہوں. ہلکے بولے ہوں, میں بولے یہی تقریر میں کر رہا تھا, یہی تقریر میں کراتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بولیں گے تو ایک طبقہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی وہ اللہ نہیں ہے بول کے, تو اب آپ اللہ نہیں ہے بولے تو حضور کی بیعت بھی ہوگی بولتے لوگ. عالم الغیب ہیں اللہ کی صفت ہے, حاضر و ناظر ہیں اللہ کی صفت ہے, مختار کل ہیں اللہ کی صفت ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ایسا بولے تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے بول رہا, بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بتا رہا ہے, بید بھی کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے. آپ ضرورت سے زیادہ جب بڑھا دیں گے تو پھر وہ تو حد پہ تو لانا پڑے گا نا اس کو. آپ سب انسپکٹر کو انسپکٹر بولیں گے, اور جگہ ایسی ہے کہ انہیں چھپا نہیں سکتا, اپنے کو انجان میں نہیں ہو سکتا, تو انہیں تو بولیں گے نہیں 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 میں سب انسپکٹر ہوں بول کے بولیں گے. اسسٹنٹ ڈاکٹر کو ڈاکٹروں کے بیچ میں آئیے ڈاکٹر صاحب بول کے بولے تو کیسے چھپ جاتا ہوں نا. نہیں بھائی میں ایک چھوٹا موٹا کورس کر لے کے 6 مہینے کا ان کے ہاتھ کے نیچے دوا بانٹ ہوں بولتا ہوں, اس کو معلوم ہے موقع یہ ہوتا ہے سر. اس لیے انتظامن فتوے رہے بدعتوں کے اس کے اس کے, ورنہ تو اصلاً وہ بزرگوں کی طرف سے تربیت کا ایک نظام تھا, سلام میں بھی ویسے ہی تھا, فاتحہ میں بھی ویسے ہی تھا, عرس میں بھی ایسے ہی تھا, برسی میں بھی ایسے ہی تھا, کہ لوگوں کو جو ہے نا ویسے تو خیال رہتا نہیں اپنے ماں باپ کو پوچھنے پوچھانے کا، ایک سیٹ اپ ڈال دو ان کو، ان لوگوں نے عادت کے طور پر ایک چیز لوگوں میں متعارف کرا دی، وہ چل پڑی، وہ بدعت ہی عقیدہ ہی بن گیا، وہ مذہبی بن گیا پھر، وہ ایک مستقل. تو پھر علماء کرام نے اس پر نکیر کی کہ نہیں حدیثوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے، صحابہ میں ایسا کچھ نہیں تھا. قصہ ختم. ایک عادتیں تھیں لوگوں کی، عادت کے واسطے اختیار کیا گیا تھا ایک طریقہ. یہ ہوتا ہے اصل بدعت. ایک بدعت کی حقیقت اور ہوتی ہے، ایک بدعت کے پیدا ہونے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے کیا ہے، جب اشعار پڑھے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق، تو ان کی جو تشبیہات ہیں تھوڑا سا ان کا ذوق رہنا آدمی کو، اور سمجھنا بات کو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. تو پھر آپ کو تھوڑا سا اردو سے اردو پڑھنا پڑے گا. جس آدمی کو اردو نہیں آتی غیر عربی کو، اس کو دین بھی پورا نہیں آتا. جس کو اردو نہیں آتی اس کو دین نہیں آتا پورا. اتنی اہم بات ہے. کیوں؟ دین جو ہے یا عربی میں ہے یا اردو میں ہے، اور فارسی میں بھی تھا، فارسی کا رواج اور بھی کم ہو گیا اردو سے بھی زیادہ، اور عربی میں، قدیم عربی میں، جدید عربی میں اور دین کا ستیہ ناسا ہے. جدید عربی میں دین نہیں ہے، جدید لٹریچر میں نہیں ہے دین، پرانے لٹریچر میں، پرانے قدیم کتابوں میں دین اصلی شکل میں ہے، بڑی بڑی کتابوں میں ہے، یا پھر اردو میں ہے. چونکہ دین کی خدمت اردو کے علماء نے جتنی کی ہے اس صدی میں اور اس سے پہلے کی صدی میں، 200 سال سے، پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے، عربوں نے بھی نہیں کی ہے، کسی سے نہیں ہو سکا وہ کام. جتنے ماہر علماء پیدا ہوئے اردو دا، جتنے متبحر پیدا ہوئے، باریک بین پیدا ہوئے، محقق و مدقق پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، مفتی پیدا ہوئے، فقیہ پیدا ہوئے، صوفی اور ولی پیدا ہوئے، کسی اور زبان میں نہیں ہوئے اتنے، یہ پچھلے 200 سال میں. اس لیے انہوں نے دین کی ترجمانی کے لیے دین کی جو تفصیلات پیش کی، اصلی مواد وہاں ہیں، صحیح دین آپ کو وہاں ملے گا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک مضمون لکھا ہے اردو کی اہمیت پر، آپ اندازہ لگا لیجیے. اردو سیکھنے کی ترغیب پر مضمون حضرت تھانوی کا ہے، کیونکہ دین کو اسی میں سمجھا جائے گا، اور اردو میں ظاہر ہے کہ شعر بھی ہے، نظم بھی ہے، نثر بھی ہے. پھر اردو زبان کے اندر جیسے ہر زبان میں تشبیہات ہوتے ہیں، تو اردو میں تشبیہی بیانات ہوتے ہیں. تو نظم سمجھنے کے واسطے استعارہ ہے، تشبیہ ہے، تمثیل ہے، ترشیح ہے، تخیل ہے، ان سب چیزوں کو پھر پہچاننا پڑتا ہے تھوڑا سا. وہ آنا بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اردو، لکھنا پڑھنا بہت اچھا. کیوں؟ ہماری زبان ہے، ہم بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم دوسری زبان بھی بولتے ہیں لیکن یہ بھی بولتے ہیں، مانوس ہیں. 2-3 مہینے میں آدمی لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے، پھر جتنا پڑھتا ہے اتنا زیادہ مناسبت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اسماعیل میر ٹھیک ہے، 6 حصے چھوٹے 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 ہیں، 6 حصے وہ لا کے پڑھ لو، اچھے خاصے اردو دان ہو جاتے ہیں. اردو کے 6 حصے اسماعیل میر ٹھیک ہے بہت مشہور ہیں پرانے زمانے کے. یہ بات کس پہ یاد آئی معلوم؟ یہ چودھری کے اصل میں اس شعر پہ یاد آئی کہ کہکشاں آپ کے پیروں کی دھول ہے. کیا ہے وہ مصرع؟ پیروں کی دھول، قدموں کی دھول ہے. ایک تخیل کی بلندی ہے اس میں، اور حقیقت بیانی بھی ہے، دونوں چیزوں کو ملانا بھی ہے اس میں. مگر یہ چلنے کی صورت میں دھول جو ہے نا، یہ خود ایک سمجھنے کی چیز ہے، چونکہ آپ یہاں کی روڈوں پہ نہیں محسوس کرتے ہو، وہ تو کچی روڈوں پہ دکھتا ہے، اور وہ بھی گرما کے زمانے میں، سرما میں بھی نہیں دکھتا. جب گرما میں گاڑی چلتی ہے نا ہمارے پاس دیہات میں, تو آپ نظر نہیں آتے یہاں سے, پورا ایک دم دھول میں اٹ جاتے. دو گاڑیاں آپ گئی بولے تو آپ کے سفید کپڑے گئے کام سے. شادی میں جا رہے تھے آپ, بیچ میں اور ایک بدلو, لال مٹی کی جگہ ہے تو لال کپڑے پورے, کالی مٹی کی جگہ ہے تو کالے کپڑے پورے, ویسی کیفیت ہو جاتی ہے. وہ پورا جسم بالوں میں آنکھوں میں کان میں مٹی جم جاتی, اتنا غصہ نکلتا کھانے میں سے. یوں کرے تو آپ, تو جب چلتے ہیں تو دھول اڑتی ہے, تو دھول میں کیا ہوتے, چھوٹے 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 اجزاء مٹی کے ہوتے ہیں غبار کی شکل میں, ان کو گننا مشکل ہوتا ہے. جو کہکشائیں ہیں ان کو گننا مشکل ہے, ارب ہا ارب, کھرب ہا کھرب, بلین اب بلین ہے وزن میں. ایک پوری چین ہے یہاں سے وہاں تک پٹی, اور کتنے سال نوری دور ہے, کوئی دو لاکھ سال دور نوری سے شروع ہوتے ہیں, کوئی کئی لاکھ کئی کروڑ نوری میل سے شروع ہوتے ہیں. نوری سال الگ ہوتا ہے, نور کا میل الگ ہے, نور کا ٹائم الگ ہے, روشنی کا الگ ہے, ہوا کا الگ ہے, نور کا الگ ہے. روشنی کی جو رفتار ہے اسے اندازہ لگائیے کہ سورج ادھر نکلتا ہے افق پہ, یہاں سے 13 کروڑ میل دور سے, 13 کروڑ میل دور ہے نا یہاں سے تقریبا, 13 کروڑ میل دور سے نکلتا ہے, ادھر نکلتا ہے, ادھر کرن آپ کے پاس آتی ہے. روشنی کی رفتار کا اندازہ آپ کیجئے. ویسے 1 لاکھ سال اگر روشنی جاتے گئی جاتے گئی جاتے گئی تو جو ستارے شروع ہو, جو ستارہ آپ کو نظر آئے گا وہ کہکشاں کی ابتدا ہے, 2 لاکھ سال پہ ابتدا. وہ اتنے بڑے بڑے ہیں, سورج کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے, لاکھوں سورج ایک ایک میں آتے. ان کی پوری چین ہے, اس کو کہکشاں بولتے, جو اپنے کو یہاں سے چھوٹے 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 برقی خمخمے نظر آتے رہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے شاعر بول رہا ہے تاکہ حضور کی عظمت دل میں آئے. محبت اور عظمت آنا ہے نا بھائی, اصل ہم لوگ نعت سنتے ہیں مگر عظمت دل میں نہیں آتی, اس پہ آیا اصل میں یہ. اور اس میں کیوں نہیں آتی, تو تشبیہات کی دنیا سے واقفیت ہی نہیں ہے, اور جس کو تشبیہ آتی ہے انہیں ذرا بیوی کو بھی اچھا خوش کر سکتا ہے, جس کو تشبیہات آتے ہی نہیں انہیں بیوی کو کیا بولے, اس کو نہ چاند سے تشبیہ دینا آتا, نہ تمہارے واسطے میں ستارے توڑ کے لاؤں گا چاند توڑ کے لاؤں گا. آپ بولیں گے نہیں کبھی تو بیچاری خوش کہتے ہوں گے. بولے تو بہت, کتنا بولتے معلوم, ارے بھائی گھڑی میں پھول ہے گھڑی میں دھول ہے, گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا, کھلے تو پھول ہے نہیں تو دھول ہے. تشبیہات کی ایک دنیا ہوتی ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیش کر رہا ہے شاعر اس میں, اور کئی اعتبارات سے ہے وہ عظمت. مثلا ایک اعتبار یہ ہے کہ صرف یہ سولار سسٹم جو ہے, سورج والا جو سسٹم ہے, پورا سورج اپنے پورے سیاروں کے ساتھ, ثوابت کے ساتھ, چاند کے ساتھ, اور دوسرے مریخ زہرہ تارد مشتری کے ساتھ, زمین کے ساتھ, یہ خود کتنا روشن اور منور ہے, تو کہکشاؤں کا کیا عالم ہوں گا. تو کہکشائیں تو اس دنیا سے بہت, یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے سولار سسٹم, وہ کہکشاؤں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے چھوٹا سا. تو یہ جتنا بھی نور کی دنیا ہے, روشنی کی دنیا ہے, یہ پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض ہے. فیض کو یہاں دھول سے تشبیہ دے رہے ہیں, فیضان نور ہے اصل میں, پوری دنیا میں انوار کا جو فیضان ہے وہ فیضان نور نبوت ہے اصل. اور اس کے بارے میں اس میں رفعت یوں پیدا کر رہا شاعر کہ وہ جو کہکشائیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان کے انوارات ہیں, وہ ان کی حیثیت حضور کے اصلی نور کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے پیروں کی دھول ہے. اور تشبیہ میں مماثلت یہ ہے کہ جیسے دھول اڑتی ہے تو بہت سارا غبار اڑتا ہے، تو اس لیے یہ کہکشاں اپنے پھلجھڑی کی شکل میں نظر آ رہی ہے آپ کو، وجہ شبہ وہ ہے، وہاں پہ تشبیہ وہ ہے. اب اگر شاعر کا، سننے والے کا، سامع کا ذہن منتقل ہو، تخیل میں جائے، تو پھر اندازہ کرے گا اس سر کا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سنے گا اور منظوم کلام میں سن رہا ہے، دل میں عظمت. پہلے زمانے میں شاعری کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت پیدا کر دی جاتی تھی، اب نہیں ہو رہی. کیوں؟ دماغ ہی نہیں چلتا ادھر. اپنے ہندوستان پاکستان میں اشعار کا اور نظموں وغیرہ پڑھنے کا، نعتیں وغیرہ پڑھنے کا رواج کیوں ہے، اور اس اہتمام کا اثر کیا تھا؟ آج بھی جو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عشق پایا جاتا ہے، وہ ایک خاص اہتمام بچپن سے پچپن تک، ہمیشہ آخری زندگی تک اس کا رہتا تھا کہ یہ غذا برابر دی جاتی رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کی اور آپ کے ستودہ صفات کی، اعلیٰ صفات کی ہمیشہ جھلک لوگوں کے سامنے آتی رہے، جس سے آپ کی عظمت و محبت بڑھتی رہے. ایک اسٹائل تھا ہمارے اولیاء اللہ کا، اور پھر وہ ہمارے گھروں کے اندر قدر کے طور پر چلا. ہر مجلس میں سننا، ہر موقع پر سننا، سنانا، ایک ہوتا جلسے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، اس سے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کم ہوتا ہے، ہوتا ہے تو پھر مختلف نوعیتوں سے ہوتا ہے، اور دماغ اس وقت حاضر نہیں رہتا، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لے کے بھی آئے پھر چلے گئے، پھر مہینوں کا بھی موقع نہیں ہوا. تو آہستہ 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 محبت پر دھول جم جاری، عشق پر دھول جم جاری. محبت اور عشق پر دھول جم جانے کے بعد میں آدمی کھوکھلا ہو جاتا ہے، دوسری چیز اس پر غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے زمانے کے لوگوں میں یہ تھا کہ دین سے تمسک، دین کو مضبوط پکڑنا، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ایک خاص بات آپ کو ملے گی پرانے بڈھوں میں، وہ جانتے ہی نہیں دوسری چیزوں کو، دماغ چلتا ہی نہیں ان کا دوسری چیزوں میں، وہ کیفیت تھی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکثر وہ اہل الجنت البلا، زیادہ جنتیوں کی تعداد سیدھے سادھے بھولے لوگوں کی ہے. وہ اصل جنت تو وہی لے کے گئے بڈھے پرانے، عالم نہیں بنے، حافظ نہیں بنے، مولوی نہیں بنے، جنت اپنی بنا گئے. یہاں سب کچھ بن کے پھر جا کے وہیں ہیں کم بختے کے کم بختے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جو صفت ہے، اس صفت کو جلا دینے کے اسباب کم ہو گئے، اہتمام نہیں رہا اس کا. اب وہ ان لوگوں کی نقل کرنے کے لیے اشعار پڑھتے ہیں، تو ہمارا تو یہ ہے کہ ارے بھائی اب انہیں پڑھوا، اس کو پڑھنے دو، ہم اسے انجوائے نہیں کرتے، اس سے تاثر نہیں لیتے جیسے لینا چاہیے. وہ ہے وجہ اصل اس کی، ورنہ تو بڑا کام کی چیز ہوتی ہے اشعار سے، اشعار سے بڑا ذہن بنتا ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. ابھی بھی ہم اب حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہوں پر پرانے اشعار میں، پرانے لوگ جب بیٹھے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پڑھے جائیں نعت کے، وہ رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری رہتے ہیں. مدینے کا ذکر آ جائے، گنبد خضرا کا ذکر آ جائے، مدینے کی گلیوں کا ذکر آ جائے، وہاں کے ریگزاروں اور خارداروں کا تک ذکر آ جائے، کیونکہ وہاں کے کانٹے بھی پھول ہیں، سر کے بل چلو اس لیے کہ اس کے تو کانٹے بھی پھول ہیں. تو وہ اس پہ روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی وجہ سے، ہر چیز سے محبت، اور محبت کے ساتھ میں رقت قلب لگی ہوئی ہے، رونا لگا ہوا ہے، تھوڑا دل کی نرمی لگی ہوئی ہے. دل کی نرمی ہے تو حق کے اترنا اس میں لگا ہوا ہے، کیونکہ حق ابزرو ہوتا ہے نرم دل میں. سچ اور حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، فیض جو ہے نا، یہ جذب کرتا ہے دل کب؟ جب دل نرم ہوتا ہے. سخت ہوتا ہے تو نہیں لیتا. چلو آج ایسی مجلس ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، مجلس تو بولتے ہیں اس کو جس میں ہر قسم کی باتیں سنائی جائیں، تاکہ آدمی کا ذہن ہر اعتبار سے سنتا رہے. دین کے عنوان سے کچھ چیزیں، ہر موضوع سے خالی تصوف ہی کو نہ سنیں بلکہ سب چیزیں سنیں وہ، تو پھر اس کا ذہن کھلتا ہے کہ اچھا دین ادھر بھی ہے، دین ادھر بھی ہے، دین ادھر بھی ہے، دین ادھر بھی ہے. جیسے ہر چھوٹی بڑی رگ کے اندر خون جاتا نا، دین کا انداز بھی ویسے ہی اصل میں، زندگی کے سارے شعبوں میں فکر جانا دینی. اب شاعری کا مضمون ہے تو اس میں دماغ جانا، تشبیہات کا موضوع ہے تو اس میں دماغ چلنا، اشعار اور نعتوں کا مضمون ہے تو اس میں دماغ چلنا، بدعت کا موضوع ہے اس میں دماغ چلنا، سب چیز سنی بھی رہنا اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، تو پھر وہ آدمی بیلنس پہ رہتا ہے ان وقت پہ. نہیں تو اس لائن سے کوئی بات اگر کوئی سمجھا کہ اپنے کو کنفیوز کرنا چاہا، تو اگر پہلے سے کان میں پڑی بھی نہیں ہے تو کنفیوز کر دیتا. چلا دیا ادھر سے، ٹائم نکالنا تھا مجھے بھی، ایک گھنٹہ نکال دیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا وقع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر أعيننا من عبادتك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.